بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ہم آوازوں کا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل از ان کے جو مجھے موضوع اور جو عنوان دیا گیا ہے اس پر جو مراجعین اور خصوصاً وہ مراجعین کہ جن کی عام طور پر ہم تقلید کرتے ہیں، ہماری نئی نسل جو ہے وہ انہی کی تقلید پر ہے، تو ان کے فتاوی بیان کرنے سے پہلے میں روزے کے حوالے سے ایک تمہید اور ایک مختصر سا مقدمہ قائم کروں گا. وہ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے ایک عجیب اور ایک ظریف انداز سے اسلام نامی مذہب کو تدوین اور تالیف کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام یا شریعت یا جسے آپ فقہ کہتے ہیں وہ اس کی مثال جو ہے اگر ہم کمال کی نسبت دیکھیں تو اس کی نسبت سیڑھی اور چھت والی نہیں ہے. غور کیجئے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جب آپ چھت پر چڑھ گئے تو اب سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت سیڑھی کی باقی رہتی؟ اترنے کے لیے تو ضروری ہے لیکن چڑھنے کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، تو اب نتیجتاً سیڑھی بے ابس ہے، سیڑھی بے فائدہ ہے، سیڑھی لغو ہے، سیڑھی یہاں پر کوئی ضروری ایلیمنٹ کے طور پر تصور نہیں کی جائے گی. اسلام نے شریعت کو اور کمال کو چھت اور سیڑھی کی طرح نہیں رکھا بلکہ سیڑھی کے ہر زینے کی طرح رکھا ہے کہ ہر اوپر والے زینے کے لیے نچلا زینہ ضروری ہے. یعنی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں 10 ماڑے کی 10 مرحلوں کی 10 زینوں کی سیڑھی ہے تو اگر میں 9ویں زینے پر چڑھ گیا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب 8ویں زینے کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، اسے خراب کر دیں، اسے ڈیلیٹ کر دیں، مٹا دیں، اب ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس لیے کیونکہ 9واں زینہ ہر چند کے 9واں زینہ ہے لیکن وہ قائم 8ویں زینے کے بازو پر ہے. تو پروردگار عالم نے جو شریعت کا تصور رکھا ہے اور جو کمال کی نسبت رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے. اسی وجہ سے ہماری شریعت جو ہے وہ صوفیزم سے الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ صوفیوں کا عام طور پر تصور کیا ہے کہ جب تم کمال پر پہنچ گئے، جب نماز کے ذریعے سے جو کمال اور جو بلندی حاصل کرنی تھی وہ کر لی، جب روزے کے ذریعے سے جو بلندی حاصل کرنی تھی وہ کر لی، جب زکوٰۃ اور خمس کے ذریعے سے جو بلندی حاصل کرنی تھی وہ کر لی، تو اب شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا، اسلام کہہ رہا ہے در عین حال کہ تم اوج کمال پر پہنچ گئے، در عین حال کہ تم حتیٰ کہ مقام نبوت پر پہنچ گئے، در عین حال کہ تم مقام رسالت یا امامت پر پہنچ گئے، اس وقت بھی وہ نماز تم پر واجب ہے جو اس منصب پر آنے سے پہلے واجب تھی. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو دیکھیے پروردگار عالم نے روزے کو ایسی ظریف عبادت رکھا ہے. اب میں سب سے پہلے عام طور پر ابھی جو ہے وہ چونکہ ایک انداز جو ہے میں کوشش کروں گا کہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی درس کا، کسی بھی لیکچر کا، اس کو ملحوظ خاطر رکھوں، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ کہتے کسے ہیں. ابھی میں کسی برادر سے، کسی بھائی سے پوچھوں گا کہ بھائی روزہ کسے کہتے ہیں تو وہ کہے گا رمضان میں بھوکا رہنے کو. کسی سے کہوں گا کہ روزہ کسے کہتے ہیں تو ممکن ہے کوئی کہے گا کہ مثال کے طور پہ کھانا نہ کھانے کو یا پینے نہ پانی نہ پینے کو روزہ کہا جاتا ہے. لیکن روزے کی فقہا نے جب آپ جسے کہتے ہیں فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو اس کی ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے، ویسے ہی کہ جیسے آپ فزکس پڑھتے ہیں تو پہلے میٹر کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے، جب کیمسٹری پڑھتے ہیں تو ایلیمنٹس کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے. تو جب بھی آپ فقہ کا تیسرا باب، کیونکہ فقہ کا پہلا باب ہے باب طہارت، دوسرا باب ہے باب صلات، اور تیسرا باب ہے باب صوم جسے ہم روزہ کہتے ہیں، تو سب سے پہلے روزے کی تعریف بیان کی گئی ہے. اچھا روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزے کی تعریف علماء نے یہ بیان کی ہے کہ روزہ یعنی پروردگار عالم کے قرب کے حصول کے لیے، پروردگار عالم کی قربت حاصل کرنے کے لیے، پروردگار عالم کی رضایت حاصل کرنے کے لیے، پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، پروردگار عالم کی چاہت حاصل کرنے کے لیے، وہ تمام عناوین جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو نتیجتاً پروردگار کی قربت حاصل کرنے کے لیے فجر سے لے کر مغرب تک پہلی بات کیا ہو گئی؟ پروردگار کی قربت حاصل کرنے کے لیے. دوسری بات کیا ہو گئی؟ فجر سے لے کر مغرب تک، فجر سے لے کر مغرب تک ان درج ذیل مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا جن کا تذکرہ بعد میں آئے گا. پس روزے کی ڈیفینیشن میں تین باتیں ہو گئی، پہلی بات پروردگار عالم کی قربت حاصل کرنے کے لیے، دوسری بات فجر سے لے کر مغرب تک، تیسری بات ان مبتلات سے بچنا، اجتناب کرنا، اپنے آپ کو روکنا جن کا تذکرہ بعد میں آئے گا اور جنہیں آپ جانتے بھی ہیں۔ تو یہ ہے روزے کی تعریف جو فقہا نے بیان کی ہے۔ اب یہاں پر میں قبل ازین کے اس کے جو احکام ہیں جب ہم اس میں وارد ہوتے ہیں، کچھ جو ہے میں چاہوں گا کہ اصطلاحات، جب بھی آپ کسی لیکچر کو سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ لیکچرار جو ہے وہ بعد میں مختلف اصطلاحات، ٹرمینالوجیز استعمال کرے گا، تو وہ ٹرمینالوجی میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی بیان کر دوں تاکہ بار بار مجھے رک رک کر ان کو بیان نہ کرنا پڑے۔ دیکھیے تمام تر فقہ کی خصوصاً تفصیلی کتابوں میں آپ جائیے، جیسے ابھی ہمارے ذہن میں جب ہم پوچھتے ہیں فقہ کی کتاب کون سی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا نام آئے گا؟ ہیں توضیح المسائل، ون اینڈ اونلی توضیح المسائل، جبکہ توضیح المسائل فقہ کی سب سے، جسے کہتے ہیں کہ سب سے ابتدائی کتاب اور سب سے بگنر لیول کی کتاب جو ہے وہ توضیح المسائل ہے۔ اس کے بعد آپ جائیں گے تو آپ کو جیسے کہ مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر الوسیلہ ملے گی، یا آغا سستانی یا آغا خوئی کی طرف آئیں گے تو آپ کو منہاج الصالحین ملے گی، پھر اس سے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو عروۃ الوثقیٰ جو ایک بہت مفصل کتاب ہے فقہ کی آغا کاظم یزدی کی، ان پر حاشیہ نظر آئے گا، تو ایک تدریجی سیر ہے۔ تو ان کتابوں میں جب آپ باب روزہ دیکھیں گے تو ایک کلمہ جو بہت کثرت سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ ہے مفطرات۔ کیا کہا میں نے؟ افطار کہتے ہیں نا، افطار، افطار کر لی، افطار ہی کے وزن پر، افطار ہی کے مادے سے مفطرات۔ مفطرات کس بلا کو کہتے ہیں؟ مفطرات کہا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو جو کہ روزے کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہیں، خواہ وہ حلال ہوں خواہ وہ حرام ہوں، انہیں فقہ میں اور باب صوم میں کہا جاتا ہے مفطرات۔ کیا ہو گئی مفطرات کی تعریف؟ تمام وہ چیزیں جو کہ روزے کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتی ہیں، خواہ وہ حلال ہوں خواہ وہ حرام، انہیں کہا جاتا ہے مفطرات۔ حلال اور حرام کی مثال دوں، جیسے کھانا کھانا حلال کام ہے، یہ مفطرات روزہ ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر پروردگار عالم کی نسبت جھوٹ باندھنا، ایک ایسی بات پروردگار عالم سے منسوب کرنا جو کہ پروردگار عالم نے نہیں نہ کہی ہو، یہ فی نفس ہی صرف روزے میں حرام نہیں ہے، کلن یہ کام حرام ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ اپنی مرضی کے لیے، اپنے دعوے کو صادق سچا ثابت کرنے کے لیے جو منہ میں آیا، جو ارادہ کیا، وہ امام سے، چھٹے امام سے منسوب کر دیا۔ بہار الانوار میں کچھ نہ کچھ تو اس مضمون کا مل ہی جائے گا۔ تو یہ اگر جھوٹ باندھا ہے امام سے تو یہ کام فی نفس ہی حرام ہے۔ تو خواہ آپ حرام سے روزہ توڑیں یا حلال سے روزہ توڑیں، یہ مفطرات کہلاتے ہیں۔ دوسری جو ایک اصطلاح نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں منتقل ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس کتنے احکام ہیں؟ مجموعی طور پہ پانچ۔ یا کوئی چیز واجب ہوگی، یہ توجہ ہے نا میرے ساتھ، ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پانچ احکام ہیں ہمارے پاس، یا کوئی چیز واجب ہوگی، یا کوئی چیز حرام ہوگی، یا کوئی چیز مکروہ ہوگی، یا کوئی چیز مستحب ہوگی، یا طبیعتاً کچھ بھی نہیں ہوئی تو کیا ہو جائے گی؟ مباح ہو جائے گی۔ ان پانچ احکام میں سے اگر آپ مباح کو ہٹا دیں، مباح کو ہٹا دیجئے، کتنے بچ گئے؟ چار۔ روزے ہمارے پاس چار قسم کے پائے جاتے ہیں، واجب روزے بھی پائے جاتے ہیں، مستحب روزے بھی پائے جاتے ہیں، یہاں تک تو صحیح ہے، بات اس سے آگے بڑھے گی، حرام روزے بھی پائے جاتے ہیں اور مکروہ روزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اب میں پہلے حلال اور حرام کو بیان، مکروہ اور حرام کو بیان کر کے اس کی چیپٹر کلوز کروں۔ حرام روزہ مثال کے طور پر بقر عید کے دن روزہ رکھنا، یا مثال کے طور پر عید الفطر کے دن روزہ رکھنا، یا وصال کا روزہ رکھنا، فقہی کتابوں میں اس کی تعریف درج ہے، یہ سارے روزے حرام روزے ہیں۔ مکروہ روزہ عاشور کے دن روزہ رکھنا، یہ مکروہ روزہ ہے۔ تو یہ تو دو ہو گئے، اب کتنے بچے؟ یا واجب یا مستحب۔ مستحب روزہ تو واضح ہے، سب کو پتہ ہے کہ مستحب روزہ کیا ہوتا ہے۔ واجب کی دو قسمیں ہیں، یہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا۔ ایک وہ روزہ واجب ہے کہ جسے واجب معین کہا جاتا ہے، اور ایک وہ روزہ ہے کہ جسے واجب غیر معین کہا جاتا ہے۔ واجب معین کا مطلب کیا ہے؟ معین یعنی پروردگار عالم نے یا شریعت مقدسہ نے زمانے کے حساب سے اس روزے کو واجب کر دیا ہے۔ اس کی مثال ماہ مبارک رمضان، اب ماہ مبارک رمضان میں جو آپ نے 29 یا 30 روزے رکھنے ہیں تو پروردگار عالم نے آپ کو آزاد نہیں رکھا کہ بھائی تمہارا اب رمضان تو ویسے اب تو گرمیوں میں نہیں آ رہا، لیکن جب گرمیوں میں آ رہا تھا تو تم ایک کام کرو، جو دسمبر میں مہینہ آئے گا نا، سردیاں ہوں گی، خنکی ہوگی، موسم بہتر ہوگا، تو اس وقت تم 29 دن کے روزے رکھ لینا، بعد میں کریڈٹ کروا لینا۔ پروردگار عالم نے مجھے یا آپ کو ایسا کوئی آپشن نہیں دیا، بلکہ پروردگار نے کہا ہے کہ تمہیں پہلی رمضان سے روزہ رکھنا ہے آخر رمضان تک، خواہ رمضان جون جولائی کی تپش والی گرمیوں میں آئے، لو میں آئے، یا دسمبر کی ٹھنڈیوں میں آئے۔ تو یہ روزہ کہلایا جاتا ہے واجب معین روزہ۔ دوسری کون سی قسم تھی؟ واجب غیر معین۔ واجب غیر معین یعنی روزہ واجب ہے لیکن پروردگار عالم نے آپ کو زمانے کے حساب سے چھوٹ دی ہے۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے، کوئی انسان جو ہے وہ دو رمضان کو، تین رمضان کو اس پر روزے واجب تھے، وہ مسافرت پہ چلا گیا، سفر پہ چلا گیا، حیدرآباد چلا گیا، اب وہ حیدرآباد چلا گیا، اب اس پر یہ روزہ نتیجتاً قضا اسے کرنا پڑے گا، اگر سفر کے شرائط تھے تو اسے یہ روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا پروردگار نے کہا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو فوراً یہ قضا کرنا ہے؟ پہلی شوال، پہلی شوال کو تو چلے روزہ عید الفطر کی وجہ سے حرام ہے، دوسری شوال کو تم نے فوراً فوراً قضا کرنی ہے، قرض کی طرح، جیسے قرض فوراً چکانا ہوتا ہے نا، چکانا ہوتا ہے، لیکن چکاتا تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف چکانے کی حد تک چکانا ہوتا ہے، دینے کی دینا تو نہیں ہوتا۔ تو کیا پروردگار نے ایسا کہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا پروردگار نے۔ پروردگار نے قضا کو واجب کیا ہے لیکن معین نہیں کیا، تو یہ کہلایا جاتا ہے واجب غیر معین۔ بس روزے کتنے ہو گئے؟ چار قسم کے ہو گئے، ایک واجب، اس کی دو قسمیں، یا واجب معین ہے یا واجب غیر معین، دوسری مستحب، تیسرا جو روزہ ہے وہ ہے مکروہ، اور چوتھا جو روزہ ہے وہ ہے حرام۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ سب سے پہلی بحث جو کسی بھی عبادت میں آتی ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس عبادت کا معنی ہی یہی ہے، عبادت کہتے اسے ہیں کہ جس میں آپ کو قصد قربت کرنا ہو۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے نماز پڑھنی ہو اور آپ کے پاس ایک ہی لباس ہو، لباس نجس ہو، اب آپ نے طبیعتاً اس نماز کا وقت تنگ ہو تو کیا کریں گے؟ ہیں، لباس کو تطہیر کریں گے، لباس کو پاک کریں گے۔ بھئی یہ لباس کو پاک کرنا ضروری ہے، لیکن کیا کسی فقی نے، کسی مولانا نے، کسی مفتی نے کبھی یہ کہا کہ آپ کو یہ لباس پاک کرنے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی کہ میں اس لباس کو پاک کرتا ہوں قربتاً اللہ؟ کیا ایسے پاک کرنا تبھی پاک ہوگا ورنہ پاک نہیں ہوگا؟ کیا ایسی شرطیں؟ نہیں، بس لباس پاک کرنا ضروری ہے لیکن لباس پاک کرنا عبادت نہیں ہے، کیونکہ عبادت بنتی ہی اس وقت ہے جب آپ کو اس کام میں قصد قربت کرنا پڑے، یعنی پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرنا پڑے۔ تو چونکہ روزہ عبادت ہے، حج کی طرح، عمرے کی طرح، وضو اور غسل کی طرح، نماز کی طرح، تو یہاں پر بھی آپ کو قصد قربت کرنا ہے۔ اب قصد قربت، قصد یعنی قصد یعنی ارادہ، اب یہاں پہ وہ ارادے کو میں مشکل سے ارادہ، قصد یہ مشکل کروں گا، تلفظ مشکل کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ قصد بھی کوئی مشکل چیز ہے، جبکہ کوئی مشکل چیز نہیں، قصد وہی قصد ہے۔ ابھی آپ یہاں سے 10 بجے باہر گھر جانے کا قصد کریں گے نہیں کریں گے؟ کوئی راکٹ سائنس ہے اس قصد میں؟ کوئی آپ نے مثال کے طور پہ کوئی سنگ ہے اس قصد کے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بہت ایزی ہے، وہی جو آپ ارادہ کرتے ہیں اسی کو قصد کہا جاتا ہے، اسی کو ارادہ کہا جاتا ہے۔ اب فقہاء نے یہاں پر ماہ مبارک رمضان میں آسانی دی ہے، اس آسانی سے پہلے ایک بات پہلے اور بیان کر دوں کہ روزے کی نیت کا یا قصد کا یا ارادے کا معینہ وقت کیا ہے؟ معینہ وقت جو ہے وہ رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے ہے۔ کب ہے؟ فجر کی اذان سے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب یہ چونکہ میں نے واجب کی قسمیں بیان کی تھی نا، تو یہ چارٹ بھی سنتے چلے جائیں اور ذہن میں اس چارٹ کو نقش کر لیجئے گا، میں اسے تکرار بھی کروں گا اس لیے تاکہ یہ بات نقش ہو جائے۔ واجب کی ہم نے چار قسمیں بیان کی، یا واجب، یہ روزے کی چار قسمیں بیان کی، یا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام ہے۔ مکروہ حرام کو تو آپ چھوڑ دیجئے، کتنے بچ گئے؟ دو، یا مستحب ہے یا واجب ہے۔ مستحب روزے کی نیت کرنے کا وقت کیا ہے؟ مستحب روزے کی نیت کرنے کا وقت جو ہے وہ مغرب کی اذان سے یا مغرب کے وقت سے ایک لہجہ پہلے تک ہے، جب تک آپ قصد کر سکتے ہوں۔ مثال کے طور، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پورے دن کھانا پینا سب کچھ کیا، اب وہ مغرب سے ایک سیکنڈ پہلے آپ نے جو ہے نا وہ کہا کہ میں اب قصد کر لیتا ہوں، وہ والے قصد نہیں۔ قصد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے دن جو چیزیں مفترات روزہ ہیں، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، ان سے بچے، ان سے اجتناب کیا۔ یہ مسکی میں آپ کو بہت اچھی مثال دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ جیسے ماہ مبارک رمضان، ابھی یہ ماہ مبارک رمضان کی مثال نہیں دیتا، 15 شعبان کی مثال دیتا ہوں، وہ زیادہ سمجھ آ جائے گی. 15 شعبان کو پوری رات جو ہے وہ آپ عریضہ لکھنے کے لیے نیٹی جیٹی بھی گئے، پھر بھوجانی ہال میں اعمال ہوتے ہیں، وہ آپ نے اعمال بھی کیے، سحری بھی کی، فجر کی نماز پڑھ کے، آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا روزے کا، اب گھر جا کے سو گئے. اب گھر جا کے فجر کی نماز پڑھ کے سوئے، اٹھے 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 تو کتنے بجے اٹھے؟ عصر کی اذان کے وقت، یعنی سمجھ لیجئے 5 بجے 6 بجے اب اٹھے. اب اذان میں، مغرب کی اذان میں تقریباً کتنی دیر باقی رہے گی؟ گھنٹہ رہے گا. اب آپ نے کہا یار ایک گھنٹہ، جہاں پورے دن تو میں پیاس اور کھانے اور پینے سے بچا ہی ہوں، ہر چند کی یہ نیند نے مجھے بچایا ہے، لیکن بچا ہی ہوں تو کیوں نہ میں آج کے دن کے روزے کا ثواب حاصل کر لوں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ابھی ابھی آپ مستحب روزے کی نیت باندھیے، ایک گھنٹہ اذان تک صبر کیجئے، آپ کا روزہ ہو جائے گا مستحب. ابھی میرے بھائی نے یہاں پہ کہا تھا نا کہ پروردگار عالم نے فقہ کو شریعت کو بہت آسان رکھا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ میری ڈیلیوری یا تو میرا جو سمجھ جانے کا انداز ہے وہ کچا ہوتا ہے، یا یہ کہ ہمارے ذہن اتنے پیچیدہ اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نتیجتاً وہ آسان چیز بھی ہمیں مشکل لگتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ پہیلی پوچھئے، اب پہیلی میں آپ سے ایک ایسی شخصیت پوچھوں کہ جو بہت دور کی ہو تو آپ بہت زور بھی لگائیں گے، لیکن میں پہیلی میں خود آپ ہی کی شخصیت آپ سے پوچھ لوں تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز جو مجھول تھی وہ اتنی قریب ہے کہ انسان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. تو اسی طریقے سے پروردگار نے شریعت کو بہت قریب رکھا ہے، بہت آسان رکھا ہے، بہت ایزی رکھا ہے. اب دیکھیں مستحب روزے کا وقت کیا رکھا ہے کہ انسان اذان مغرب سے پہلے، یعنی مغرب کا جو شرعی وقت ہے اس سے اتنا پہلے کہ وہ قصد کر سکے. اب مثال کے طور پر اچھی مثال ہے وہ یہ کہ مؤذن نے، میں نے پی سی این لگایا، پی سی این لگاتے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کا اللہ ابھی کہا اللہ، اب میں نے کہا اب میں نیت کر لیتا ہوں. نہیں، یہ والی نیت کاؤنٹ کیوں کاؤنٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ مغرب کی وقت کے، مغرب کی اذان کے ساتھ ہے، پہلے نہیں ہے. کون سی نیت درست ہے، کون سی نیت جائز ہے کہ جو روزے کو روزہ بنا سکتی ہے؟ وہ پہلے والی نیت ہے، نہ کہ بعد والی نیت. اگر ایک ثانیے میں، ایک دقیقے میں، ایک منٹ میں، ایک لہجے میں اگر آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں ابھی روزہ رکھ رہا ہوں، اگر اتنا وقت آپ کو مل جائے مغرب سے پہلے تو یہ آپ کا مستحب روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا. یہ ہو گیا مستحب روزے کا وقت کیا ہے، مغرب سے پہلے. کس شرط کے ساتھ؟ کہ آپ نے پورے دن مفطرات روزہ یعنی مبتلات روزہ انجام نہ دیے ہوں. پھر آ جائے گی بات واجب پر. اب واجب دو ہیں، یا واجب ہیں معین، یہ سے منتظمین ہی بول رہے ہیں، آپ ہی کہتے رہیے تاکہ مجھے لگے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. یا معین ہے یا غیر معین. اگر واجب غیر معین، واجب غیر معین کی مثال میں نے دی تھی قضا روزے کی نیت کا وقت جو ہے وہ زوال آفتاب تک ہے، یعنی ظہر کی اذان تک. بالکل آسان، زوال کو آپ سمجھیے ظہر کی اذان تک. ظہر کی اذان تک یعنی زوال آفتاب تک، جو ظہر کا شرعی وقت ہے، اس وقت تک آپ جو ہے وہ واجب غیر معین کی نیت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی میں نے قضا روزہ رکھنے کی نیت کی ہے، ابھی مثال کے طور پہ ابھی شوال کا مہینہ ہے، لیکن ڈگمگا رہا ہوں کہ میں روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں. صبح ہوئی 10-11 بجے اٹھا، اب ارادہ کر لیا ہے کہ روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ قضا کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا. واجبات، جتنے بھی واجبات ہیں غیر معین، یہ قضا مثال دی. آپ کفارے کی مثال لے لیجئے، کفارے کے روزے ہو گئے، قضا روزے ہو گئے، دیگر جو اجارے کے روزے ہو گئے، یا مثال کے طور پہ نظر کے، منت کے روزے ہو گئے، یہ سارے روزوں میں نیت کا وقت جو ہے وہ آپ کو زوال آفتاب یعنی ظہر کے وقت تک آپ کو پروردگار عالم نے ایزی رکھا ہے کہ اگر روزہ رکھنا ہو تو ابھی تک نیت کر لینا، اس سے پہلے اگر نہیں کی یا اس کے بعد مت کرنا. کب تک؟ ظہر کے بعد مت کرنا. یہ ہو گئی واجب غیر معین. اگر واجب معین کی بات کی جائے، مثال کے طور پہ واجب معین کا کون سا روزہ ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا روزہ. تو اس کا درست وقت جو ہے، جو پرائمری وقت پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، وہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہے. فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے وہ اگلے دن کے روزے کا قصد باندھ لینا ہے، نیت باندھ لینی ہے، ارادہ کر لینا ہے. لیکن کوئی جان بوجھ کر، مثال کے طور پر کوئی جسے کہتے ہیں کہ تمرد میں، سرکشی میں پروردگار عالم کی حکم عدولی کرتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے، یا کسی بھی وجہ سے وہ روزہ کی نیت نہیں کرتا، جان بوجھ کر عمدی طور پر اگر کوئی نیت نہیں کرتا، کس کی؟ واجب معین کی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اگر نہیں کرتا تو اس دن کا جسے کہہ رہے ہیں کہ اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا. لیکن اگر ایک بندہ بھول گیا ہے, اب بھولنے کی مثال اس سال بہت پریکٹیکل ہے کیونکہ رویت ہلال کمیٹی نے چاند کا کب اعلان کیا تھا, 10:30, میں خالی 10:15 بجے اعلان کیا تھا, 10:15 10:30 بجے اعلان کیا, میں تو پورے دن انتظار کرتا رہا کہ بھائی چاند ہوگا نہیں ہوگا, چاند ہوگا نہیں ہوگا, ویسے تو اتنی جلدی ہو جاتا ہے لیکن اس دفعہ بہت دیر ہو گئی, تو میں سو گیا. مکلف جو ہے, جو شخص جس نے روزہ رکھنا تھا وہ سو گیا. اب وہ اگلے دن جب اٹھا فجر کی نماز کے بعد اٹھا, تو فجر کی نماز کے وقت تو وہ سو رہا تھا, فجر کی نماز کے وقت جب نیت کا وقت تھا روزہ ہو گیا وہ سو رہا تھا, لیکن جب وہ صبح اٹھا تو کیا اس نے جان پوچھ کر اس دن کے روزے کی نیت نہیں کی تھی, یا جہالت اور بے اطلاعی کی وجہ سے تھا؟ بے اطلاعی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے تھا. تو چونکہ جان پوچھ کر نہیں تھا, بے اطلاعی کی وجہ سے تھا, یا بھول جانے کی وجہ سے تھا, یا سو جانے کی وجہ سے تھا, یا کسی عذر کی وجہ سے تھا, تو ایسی صورت میں وہ زوال سے پہلے اس دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے. یہ بات پہنچ گئی؟ اچھا, اس میں ایک اور جو ایک بنیادی جو فرق آ جاتا ہے, ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اگر اب چونکہ مجھے جو ہے وہ, یہ تو میں نے موضوع بیان کیا نا, میں چاہتا ہوں کہ آغا خامنہ ای اور آغا سیستانی کے جو جہاں پر اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, گاہ گاہ اختلاف ہیں, ہر فتوے میں اختلاف نہیں ہے لیکن جہاں گاہ گاہ اختلافات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈلیور کر دوں. وہ دیکھیے, اگر کسی نے نیت نہیں کی ہے, ماہ مبارک رمضان کا واجب معین روزہ ہے, نیت نہیں کی ہے, اور نیت نہ کرنے کی وجہ عذر تھا, جہالت تھی, بے اطلاعی تھی, بھول جانا تھا, جان بوجھ کے نہیں, غلطی سے اس نے نیت نہیں کی, تو اس کی دو صورتیں ہیں, یا وہ قبل الزوال ہے یعنی ظہر سے پہلے ہے, یا ظہر کے بعد ہے. اگر ظہر سے پہلے ہے تو آغائے خامنہ ای یہاں پر کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر وہ اس دن کے روزے کی نیت بھی کرے گا اور اس کی قضا بھی بجا لائے گا. میں نے آپ کو مثال دی نا, جیسے ابھی اسی سال کی جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کل کی, کہ 10 بجے تک انتظار کیا, سو گئے, صاحب سو گئے, اب صبح اٹھے, قبل الزوال ہے, اب قبل الزوال ہیں, اب اگر وہ آغا خامنہ ای کے مقلد ہیں تو انہیں اس دن کی روزے کی نیت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے. لیکن اگر وہ آغا سیستانی کے مقلد ہیں تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ وہ صرف اس دن کی نیت کرے گا, اس دن کا روزہ رکھے گا اور وہی کافی ہے, اس کے علاوہ اسے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کب کی بات ہے؟ قبل الزوال. اگر بعد الزوال ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ 10 بجے سویا, اب فجر کے لیے اٹھا یا فجر کے لیے نہیں اٹھا, بہر صورت اس کی آنکھ جو ہے دوپہر ایک بجے کھلی تو اسے کسی نے واٹس اپ کے اتنے دھڑا دھڑ میسیجز آئے ہوئے تھے رمضان مبارک کے, اس نے کہا شاید افریقہ کے آئے ہوں گے, وہاں چاند ہو گیا ہوگا, دیکھا نہیں یہ تو میرا دوست پاکستانی کراچی میں ہی رہتا ہے, یہی مجھے رمضان المبارک کا میسیج بھیج رہا ہے, خبر نامہ لگایا, پتہ چلا کہ بھائی ماہ مبارک کے رمضان کا چاند دیر سے نظر آ گیا تھا. اب وہ کیا کرے؟ ظہر کا وقت گزر چکا ہے, ظہر سے پہلے نہیں ہے, ظہر کا وقت گزر چکا ہے, تو اس صورت میں آغائے خامنہ ای کہتے ہیں کہ اس دن کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور اس نے قضا رکھنی ہوگی, اس دن کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس نے قضا رکھنی ہوگی. جبکہ آغائے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط کی بنیاد پر وہ اس دن بھی سارے مبتلات روزہ سے پرہیز کرے گا اور بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائے گا. آغائے خامنہ ای اور آغائے سیستانی کا فرق کیا ہوا؟ آغائے خامنہ ای کہہ رہے ہیں کہ اس دن کی نسبت اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, صرف قضا کرے گا, جبکہ آغائے سیستانی کہہ رہے ہیں کہ اس دن بھی وہ مفطرات روزہ سے بچے گا اور بعد میں بھی وہ اس کی قضا بجا لائے گا. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ان دو مراجع میں نظر آیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اچھا, نیت میں سمجھ رہا تھا کہ جتنی میں تیاری کر کے آیا ہوں یہ 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی, لیکن ابھی ممبر پہ آیا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے ایک مسئلے میں ہی مجھے 10 سے 15 منٹ لگ چکے. تو بہرحال میں نیت کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بیان کر دوں, پھر انشاءاللہ دیگر مسائل کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ کہ جو ایک فقہی مسئلہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کثرت سے پیش آتا ہوگا, میرا یہ خیال ہے, وہ یہ کہ انسان فجر کے وقت نیت تو کر لیتا ہے, ماہ مبارک رمضان میں نیت تو کر لی, نیت کر کے اس نے روزے میں داخل بھی ہو گیا, فجر کی نماز بھی پڑھ لی. اب ذرا 12 بجے 1 بجے تھوڑی گرمی لگنا شروع ہوئی, اس نے کہا یار روزہ توڑ دیتا ہوں. کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن عام طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہوگا کہ آدمی بولتا ہے کہ میں اب روزہ نہیں رکھتا, یا ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے یار روزہ کنٹینیو کروں نہیں کروں, کنٹینیو کروں نہیں کروں, یا ایک تیسری صورت یار یہ پانی پی لیتا ہوں, میں پانی پی لیتا ہوں, میں پی رہا ہوں, ایک صلوات تو پڑھ دیجئے محمد والے, تو کیا تین صورتیں ہو گئی. ایک مرتبہ انسان یقین کر رہا ہے, یقین سے کہہ رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا, دن کا وقت ہے, گرمی ہے, یا کسی بھی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھتا, یا یقین یا ڈاؤٹ میں ہے یار میں روزہ کنٹینیو کروں روزہ کنٹینیو نہیں کروں, یا تیسری سچویشن کیا ہے, تیسری سچویشن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ پانی پی لیتا ہوں, یا میں مثال کے طور پہ فلاں مفطر جو ہے یا فلاں جو مبتلے روزہ ہے میں اسے انجام دے دیتا ہوں. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ روزے کے لیے, یہ ٹرمینالوجی یاد رکھ لیجیے گا, میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں منتقل ہو جائے, ایک ہے نیت اور ایک ہے تسلسل نیت. جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے لیے نیت شرط ہے, اسی طریقے سے تسلسل نیت بھی شرط ہے. اور یہ جو تینوں سچویشن میں نے آپ کو بتائی کہ میں روزہ نہیں رکھتا, یا میں رکھوں یا نہیں رکھوں, یا میں یہ پانی پی لیتا ہوں, یہ ساری تینوں سچویشن چونکہ نیت کے علاوہ تسلسل نیت کو توڑ رہی ہوتی ہیں, لہٰذا یہ چیزیں باطل کر دیتی ہیں روزے کو. یہ چیزیں, یہ جو نیت ہے میں روزہ نہیں رکھ رہا, پانی پی رہا ہوں, میں تو پانی پی رہا ہوں, اب وہ فوراً پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا, اماں نے کہا بیٹا ابھی اتنا صبر کیا ہے, ابھی اے سی کھول دیتی ہوں تیرے لیے, یا مثال کے طور پہ ابھی تھوڑا اور ریسٹ کر لے, ابھی دو گھنٹے ہی تو باقی ہے, یا اسی طریقے سے کچھ کسی طریقے سے انہیں جو ہے وہ بہلایا پھسلایا تاکہ وہ روزے کو اپنا کنٹینیو کر لیں. لیکن اگر انہوں نے نیت کر لی ہے کہ میں تو روزہ نہیں رکھ رہا, یا ڈاؤٹ میں آ گئے کہ میں روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں, یا میں نے بتایا کہ میں پانی پی رہا ہوں, تو یہ تینوں سچویشن چونکہ تسلسل نیت کو توڑ دیتی ہیں, لہٰذا یہ ساری سچویشن مبتل روزہ ہیں, روزے کے باطل کرنے والی. یہ بات واضح ہو گئی. بس نیت کے لیے دو چیزیں شرط ہے, ایک اصل وجود نیت بھی شرط ہے, وجود نیت کے ساتھ ساتھ تسلسل نیت بھی شرط ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اچھا, اس کی جزیات سے میں صرف نظر کرتے ہوئے جو مفطرات روزہ ہیں, اب لا محالہ طور پہ سب سے پہلے جو مفطرات روزہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کیا ہے, کھانا اور پینا. کھانا اور پینا تمام صورتوں میں مبتل روزہ ہے, خواہ حلال کھائیں خواہ حرام کھائیں, خواہ جسے کہیے کہ کم کھائیں خواہ زیادہ کھائیں, کسی بھی صورت میں کھانا اور پینا جو ہے وہ مبتل روزہ ہے. اب اس میں جو دو تین ایک اہم باتیں ہیں اسے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سحری میں, ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان گوشت نہ کھائے سحری کے وقت, لیکن کسی نے گوشت کھا لیا یا افطار کے وقت گوشت کھایا ہے, وہ دانتوں میں وہ اس کا جو کیا کہیں گے اس کو, اس کا جو ریشہ ہوتا ہے گوشت کا یا مرغی کا وہ پھنسا ہوا ہے. اب اس کا, اب اس وقت تو خلال نہیں کیا, فلاسک جو استعمال کیا جاتا ہے دھاگے سے وہ نہیں کیا, یا برش میں بھی وہ نہیں نکلا, اب دن میں روزے میں وہ آ گیا ہے, دانتوں میں پھنسا ہوا ہے. اب اگر وہ جو جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ریشہ ہے, اگر انسان جان بوجھ کر دانتوں سے, کبھی کبھار ہوتا ہے وہ ریشہ خود بخود دانتوں سے نکل جاتا ہے زبان کے مسلسل ٹکرانے کی وجہ سے, اگر وہ نکلا اور آپ نے جان بوجھ کر اسے نگل گئے تو روزہ باطل ہے, روزہ باطل ہے. لیکن اگر انسان جان بوجھ کر نہیں نکلا, بھائی اپنی سوچوں میں اپنے خیالات میں گم تھا, وہ دانتوں سے وہ ریشہ نکلا اور وہ تھوک کے ساتھ گھل مل کر انسان نکل گیا, جان بوجھ کر نہیں نکلا, غلطی سے نکل گیا, بے اختیار نکل گیا, اس کی توجہ ہی نہیں تھی, تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک جو بہت زیادہ مبتلا بے مسئلہ رہتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں علماء عالم سے, وہ یہ کہ روزے کے دوران یہ جو طاقت کی انجیکشنیں ہوتی ہیں, یا طاقت کی جو کیا کہتے ہیں ڈرپیں ہوتی ہے, ڈرپس ہوتی ہے, انجیکشن ہوتی ہے, اس کے لگانے کا کیا حکم ہے. تو اس میں بھی یہ وہ جملہ مسائل میں سے ہے کہ جس میں آگاہ سیستانی اور آگاہ خامنئی کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. آگاہ, اب یہاں پہ میں نے کیا کہا, خواہ وہ طاقت کی ہو, خواہ وہ منرلس یا غذائی انجیکشن ہو, یا کیا کہتے ہیں اسے ڈرپ ہو, خاص انجیکشن ہو خواہ ڈرپ ہو, آگاہ خامنئی یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر اگر وہ رگوں میں لگ رہی ہے, کیونکہ دیکھیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا قبل ازی اس کے اختلاف فقہا کو سمجھیے, وہ یہ کہ یہ جو طاقت کی یا یہ جو توانائی کی جو انجیکشنیں ہوتی ہیں, کلن انجیکشنیں دو طرح سے ہوتی ہیں, یا رگوں میں لگتی ہے یا مسکولر اس میں کیا کہیں گے مسلس میں لگتی ہے. آگاہ خامنئی کہتے ہیں کہ اگر یہ والی انجیکشنیں رگوں میں لگ رہی ہیں, رگوں میں وینس میں لگ رہی ہیں, تو آگاہ خامنئی کے نزدیک یہ سرنجیں مبتل روزہ ہیں, یعنی یہ روزے کو باطل, احتیاط واجب کی بنیاد پہ یہ روزے کو باطل کر دیتی ہیں. لیکن آگاہ سستانی نے یہاں پہ ریلیکس دیا ہے. آگاہ سستانی کیا کہتے ہیں کہ خواہ طاقت کی انجیکشن ہو, خواہ طاقت کی ہو یا معدن جو منرلس کی ہوتی ہے انرجی کی ہوتی ہے وہ ہو, آگاہ سستانی کے نزدیک یہ والی انجیکشن لگانا یا یہ والی ڈرپ لگانا مبتل روزہ نہیں ہے. یعنی اگر آگاہ سستانی کا کوئی مقلد ہے اور مثال کے طور پہ دن کی میں اس کا بہت ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے تو وہ ہسپتال جا کر طاقت کی ایک ڈرپ جو ہے وہ لگا سکتا ہے, آگاہ سستانی کے نزدیک یہ مبتل روزہ نہیں ہے. ایک اور جو ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر, ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر, ایک جو اور بھی مسئلہ رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ دانتوں سے جو ہے وہ روزے کے دوران یا کلن خون آنے لگتا ہے, دانتوں جب کیا کہتے ہیں اسے مسا اس کو کیا کہتے ہیں مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر انسان واپس غلطی سے کر رہا ہے یا جان پوچھ کر کر رہا ہے, یہ والی شکیں ہمیشہ آتی رہیں گی. اگر غلطی سے دانتوں سے خون نکلا اور خون کو وہ نگل گیا, غلطی سے خون کو نگل گیا, توجہ نہیں تھی, بے دھیانی میں خون نگل گیا, تو ایسی صورت میں یہ چیزیں روزے کو باطل نہیں کرتی ہے. لیکن اگر انسان خون نکلا, اب اس کی دو صورتیں ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون اتنا کم ہوتا ہے کہ تھوک میں آب دہن میں وہ خون جو ہے وہ اپنی حیثیت ختم کر دیتا ہے, یعنی اس کا رنگ بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر ایسی صورت ہو تو پھر جو آپ نکلیں گے, یعنی مثال کے طور پہ مسوڑوں سے خون نکلا, خون نکل کے اتنا معمولی سا تھا کہ وہ تھوک کے اندر ہلاک ہو گیا, مستحلق ہو گیا, خون کے اندر اس کی حیثیت ختم ہو گئی, اس کا رنگ ختم ہو گیا, اس کا ذائقہ ختم ہو گیا, وہ مائکروسکوپک مت دیکھے گا, مائکروسکوپک دیکھیں گے تو تھوک کے اندر بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی, وہ باہر کی گرد و غبار بھی نظر آ جائے گی تھوک کے اندر, وہ والی اس طرح سے نہیں. مطلب آپ عرف میں سوسائٹی میں کہا جائے کہ بھئی یہ تھوک ہے یا یہ خون ہے تو لوگ کہیں گے یہ تھوک ہے خون نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اگر آپ نے نکلا تو خون نہیں نکلا بلکہ تھوک نکلا ہے, تو ایسی صورت میں یہ چیز روزے کو باطل نہیں کرتی ہے. لیکن اگر انسان کے مسوڑوں سے خون نکلا اور جان بوجھ کر وہ خون اس تھوک میں محو بھی نہیں ہوا, اپنی حیثیت بھی ختم نہیں کی, اور آپ نے خود تھوک نکل لیا, تو یہ صورت میں مبتل روزہ شمار ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر, ایک جو عام طور پر جو ایک جسے کہیے کہ نمایاں اور موٹا فرق ہے دونوں مراجعین نظام میں, وہ یہ کہ مبتلات روزہ عام طور پہ جنہیں ہم مبتلات روزہ کہتے ہیں جیسے کھانا پینا دونوں کے نزدیک مبتل روزہ ہے, استمنا جمع دونوں کے نزدیک مبتل روزہ ہے, اللہ رسول پر آئمہ کرام پر خاتون جنت پر جھوٹ باندھنا دونوں کے نزدیک مبتل روزہ ہے, لیکن ایک چیز جو ایک کے نزدیک مبتل روزہ ہے اور ایک کے نزدیک مبتل روزہ نہیں ہے, اگر وہ مجھے کوئی بتائے کہ کیا ہے؟ ہاں صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر, سر جو ہے پانی میں ڈبونا, سر جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاس بالٹی ہے, بالٹی میں آپ نے سر ڈبو دیا, یا بالٹی میں سر ڈبونا مشکل ہو جائے گا, جیسے آپ سوئمنگ پول میں ہو یا کسی حوض میں ہو, اس طریقے سے آپ نے پورا سر جو ہے وہ پانی میں ڈبو دیا, تو آگاہ خامنئی اور آگاہ سستانی کا یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ آگاہ سستانی اس پورے سر کے وہ پانی میں ڈبونے کو مبتل روزہ شمار نہیں کرتے, لیکن آگاہ خامنئی کے نزدیک یہ چیز مبتل روزہ ہے. لیکن یہ کیسے بنے گا مبتل روزہ؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے سر ڈال دیا, آدھا سر ڈالا آدھا سر باہر ہے, کب وہ مبتل روزہ بنے گا آگاہ خامنئی کے نزدیک؟ آگاہ خامنئی کہتے ہیں کہ اگر مکلف اپنا سر پورا سر بے یک وقت پانی کے اندر ڈبو دے, ولو اس کا دھڑ باہر ہو, اس کا جسم باہر ہو, ہاتھ باہر ہو, صرف سر, پورا کا پورا سر اگر ایک ساتھ, ایک ساتھ, ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے آدھا سر ڈالا, آدھا سر گیلا کیا, پھر آپ نے کہا آپ میں دوسرا سر, دوسرا حصہ گیلا کر لیتا ہوں, ایسا نہیں. اگر پورا سر آپ نے ایک ساتھ پانی کے اندر ڈبو دیا, پانی کے اندر گیلا کرنے کی بات بھی میں نہیں کروں گا. کیوں؟ دیکھیں کبھی کبھار پانی, سر گیلا ایک ساتھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن پورا ڈبویا نہیں ہوتا. آپ بیسن کا نلکا کھولیے, بیسن آپ کا اوپر ہو, نلکا اوپر ہو, آپ نے پورا سر نیچے ڈال دیا, اب آپ کا پورا سر گیلا تو ہو رہا ہے لیکن کیسے پانی, پورا سر پانی کے اندر ڈبونا کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. تو یہ مبتل روزہ نہیں. مبتل روزہ کیا ہے آغا خامنئی کے نزدیک؟ کہ انسان اپنا سر, پورا سر بے یک وقت اگر پانی میں ڈبو دے, یعنی پانی اس کے پورے سر کا احاطہ کر لے, تو آغا خامنئی کے نزدیک یہ مبتل روزہ ہے. لیکن آغا سستانی والوں نے بھی اس کام کو صحیح نہیں سمجھا, کہا کہ اس کام میں شدید کراہت پائی جاتی ہے. یعنی بہتر کیا ہے کہ خواہ سستانی کا مقلد ہو, خواہ خامنئی کا مقلد ہو, دونوں جو ہیں وہ اس سے پرہیز کریں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اچھا, ایک مسئلہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کافی مبتلا بہ رہتا ہوگا, بہت معذرت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں, اچھا نہیں لگ رہا مجھے, وہ یہ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مزاج میں بلغمی مزاج ہوتے ہیں. ان کے جیسے عام طور پہ بلغم جو ہے وہ سینے میں جو بننا شروع ہوتا ہے, تو ان کو بلغم جو ہے وہ سر میں, سینے میں, ہر جگہ جم جاتا ہے, اور اس طریقے سے بلغم جم جاتا ہے کہ ان کے گلے کے پیچھے سے, بلغمی مزاج زیادہ ہوتا ہے تو پیچھے سے جو ہے وہ بلغم مسلسل بہ ہی رہا ہوتا ہے. اب وہ بلغم ہوتا ہے یا دیگر رطوبت ہوتی ہے, دیگر خلط ہوتی ہے, جو بھی, بہرحال وہ یہ ڈاکٹر سے پوچھنے کا کام ہے, لیکن جو بھی وہ رطوبت ہو اگر وہ پیچھے سے بہ رہی ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ منہ میں آ جاتی ہے. جو انسان کے جو, جسے کہیے کہ یہ جو منہ ہے, دہن ہے, جہاں سے, جہاں پہ انسان کھانا چباتا ہے, جہاں پر انسان ذائقہ لیتا ہے کھانے کا, وہ خلط, وہ جو رطوبت ہوتی ہے وہ حلق سے پیچھے آ کر, پیچھے سے آ کر وہ انسان کے منہ میں آ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اس خلط کا کیا کرنا چاہیے, اس رطوبت کا کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. اگر وہ خلط, وہ جو رطوبت ہے, بلغم جو ہے وہ منہ تک نہیں پہنچا اور آپ نے پیچھے ہی حلق سے نگل لیا, اس کو پیچھے سر پہ آیا, اوپر لیا رسا, پھر نیچے نگل لیا, تو یہ مبتل روزہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ خلط, یہ رطوبت منہ میں آئی, تو آغائے خامنئی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر وہ اسے واپس نہ نگلے, یعنی تھوک دے. کیا کہتے ہیں آغائے خامنئی؟ تھوک دے, نہ نگلے. لیکن آغا سستانی کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ, کہ اگر اس نے واپس نگل بھی لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ان کے نزدیک یہ مبتل روزہ نہیں ہے. ایک اور جو, جسے کہیے کہ ایک اہم مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مبتلا بے رہتا ہوگا, وہ یہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ, ابھی چونکہ یہ رمضان تھوڑا سردیوں میں آنے جا رہا ہے, ایسا ایسا باہر کی طرف اور پھر سردیوں کی طرف آ رہا ہے, لیکن جب گرمیوں میں آتا تھا یا جب ابھی گرمیاں آئیں گی تو لوگ کلی کرتے ہیں, ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلی کرتے ہیں. بعض اوقات وہ جو کلی, جسے عربی میں مزمزہ کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہتے ہیں, گارگل کہنا بولتے ہوں گے شاید, تو یہ جو مزمزہ, یعنی یہ جو کلی کرنا ہے, یہ کلی کرنے کے سے میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ پیٹ تک پہنچ جاتا ہے, یا حلق سے گزرتے ہوئے پیٹ تک پہنچ جاتا ہے. یہ بہت دفعہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں اگر انسان محض ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلی کر رہا تھا, وضو کے لیے کلی نہیں کر رہا تھا, بلکہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ تبرید, یعنی برودت پہنچانے کے لیے, ٹھنڈی پہنچانے کے لیے, خود کو سکون پہنچانے کے لیے, گرمی سے چھٹکارے کے لیے وہ کلی کر رہا تھا. اب وہ پانی اس کے پیٹ تک پہنچ گیا حلق سے گزرتا ہوا, تو اس صورت میں خواہ آغا سستانی ہو, خواہ آغا خامنئی ہو, دونوں کہتے ہیں کہ اس شخص کو قضا کرنی پڑے گی, اسے قضا کرنی پڑے گی. لہٰذا جب یہ کلی کرتے ہیں تو یہ احتیاط کیجئے. یہاں پر بعض اوقات احکام آسان ہوتے ہیں لیکن ہم اسے جو ڈیل صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے, نتیجتاً وہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں. پروردگار عالم نے روزے کو اس لیے بنایا ہے تاکہ جسم جو ہے وہ تھوڑی مشقت سہے. اب وہ بعض لوگ مشقت کے بجائے اس روزے کو زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں. اس کی ایک سادہ سی مثال آپ ایسے لیجئے, وہ یہ کہ پروردگار نے روزے میں ایک حکمت یہ رکھی ہے کہ انسان کے ہاضمے کو تھوڑا سکون پہنچے. اتفاقاً پاکستانیوں کے ہاضمے جو ہے وہ رمضان میں زیادہ مصروف رہتے ہیں, رمضان کے علاوہ زیادہ فارغ رہتے ہیں, کیونکہ رمضان میں ہی سموسے بھی کھانے ہیں, رمضان میں دہی بڑے بھی کھانے ہیں, رمضان میں ہی میٹھا بھی کھانا ہے, اور اتفاق کی بات ہے سب کچھ بھی ایک وقت کھانا ہے. ایک تو ہونا کہ پہلے سموسے کھاؤں گا پھر میں یہ کھاؤں گا، نہیں، سب کچھ ساتھ کھانا ہے۔ تو ظاہری بات ہے پروردگار نے جو حکمت رکھی تھی اس روزے میں وہ تو حاصل نہیں ہو رہی۔ تو اس میں فتویٰ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلی کی ہے اور پیٹ تک پانی پہنچ گیا تو اس صورت میں خواہ خامنائی صاحب والے ہوں، خواہ سستانی صاحب والے ہوں، قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلی نہیں کی تھی، آپ نے وضو کے لیے کلی کی تھی، بھائی وضو میں واجبات وضو کیا ہے؟ نیت، پھر چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پیر کا مسح، یہ تو واجبات وضو ہیں۔ کچھ مستحبات وضو ہیں، مثال کے طور پر ہاتھ دھونا، یہ کلائی تک ہاتھ دھونا، پھر تین مرتبہ کلی کرنا، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ اب آپ نے وضو والی نیت سے آپ نے کلی کی، اور اس صورت میں اگر آپ وضو کی نیت کی اور وضو میں کلی کی اور وہ کلی کا پانی پیٹ تک پہنچ گیا، تو خامنائی صاحب ہوں یا سستانی صاحب ہوں، وہ دونوں کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر ٹھنڈک کی نیت سے یہ کام کیا ہے تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی، لیکن اگر وضو کی نیت سے آپ نے یہ کام کیا اور پیٹ میں کلی کی اور پیٹ میں پانی چلا گیا، تو اس صورت میں قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اے پانچ منٹ ہیں، صحیح۔ ایک اور جو فرق بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مبتلات روزہ، خواہ آغا سستانی صاحب ہوں خواہ خامنائی صاحب ہوں، بھائی مبتلات روزہ کیا ہیں؟ کھانا، پینا، انیما کرنا انگلش کا لفظ ہے، عربی میں حقنا کرنا یا امالا کرنا کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن لغت میں لکھی ہوئی آپ جا کے دیکھ لیجیے گا۔ انگلش میں انیما کرنا کہتے ہیں، انیما کرنا، اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنا، پھر اور کیا ہے، سر پانی میں ڈبونا، جمع، استمنا، یہ تقریباً 8-9 چیزیں جو ہیں وہ مبتلات روزہ ہیں۔ یہ جو مبتلات روزہ ہیں اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں روزے کو باطل تو کرتی ہیں، لیکن کیا ساری چیزیں باعث کفارہ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں، کیا ہر وہ چیز جو مبتل روزہ ہے وہ باعث کفارہ ہے یا ایسا نہیں ہے؟ تو فقہا کا یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب یہی میں مسلسل آپ لوگوں کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں، فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقہا اس سے یہ مطلب سمجھ لیجیے گا کہ ہر فتوے میں اختلاف کرتے ہیں، نہیں، میں وہی بیان کر رہا ہوں جس میں اختلاف کرتے ہیں، ورنہ جو اختلاف نہیں کرتے اس سے میرا پورا لیپ ٹاپ بھرا ہوا ہے، تو میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف وہ جو 5-6-7-8 جو اختلافات ہیں صرف انہیں بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک چیز جس میں آغا سستانی اور آغا خامنائی صاحب کا اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس میں ہے، خامنائی صاحب کے نزدیک ہر وہ چیز جو مبتل روزہ ہے وہ باعث کفارہ روزہ بھی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جو بھی چیز مبتل روزہ ہے وہ باعث کفارہ روزہ بھی ہے۔ لیکن سستانی صاحب یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ صرف 4 مبتل ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو قضا کے ساتھ اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ یعنی بقیہ جو دیگر مبتلات ہیں ان کے نزدیک اس میں قضا تو آئے گی لیکن کفارہ نہیں آئے گا۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ وہ 4 ہیں، کھانا نمبر 1، پینا نمبر 2، جمع اور استمنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ جو ہے میں خود ڈاؤٹ میں آ گیا ہوں کہ اب میں اس ڈاؤٹ میں ہوں کہ جمع تو تھا لیکن استمنا تھا یا اللہ پہ جھوٹ باندھنا تھا، وہ مجھے فتویٰ مل نہیں رہا۔ لیکن آغا سستانی کے نزدیک صرف چار چیزوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی آتا ہے، جبکہ خامنائی صاحب کے نزدیک جتنے بھی مبتلات روزہ ہیں وہ روزے کو بھی باطل کریں گے، قضا بھی کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اچھا، ایک جو ہے وہ جسے عام طور پہ ہم لوگ مفطر سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جو کھانا اور پینا جو روزے کو توڑتا ہے، وہ کھانا اور پینا صرف زبان میں لانا نہیں ہے بلکہ اسے حلق تک پہنچانا ہے۔ اسی بنیاد پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین افطار سے پہلے کھانے کو چکھ رہی ہوتی ہیں، تو اس کھانے کے چکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ کھانا چکھنا ہے، کھانا کھانا نہیں ہے۔ جو چیز مبتل روزہ ہے وہ کھانا کھانا ہے۔ کھانا کھایا کب جاتا ہے؟ جب کھانا حلق سے نیچے اترے، اگر وہ صرف زبان میں رہ رہا ہے، اگر صرف اس کا ذائقہ چکھا ہے، تو وہ ذائقہ چکھنا ہے، کھانا کھانا نہیں ہے۔ تو نتیجتاً مثال کے طور پہ جو خواتین کرتی ہیں افطار کے وقت کھانا چکھ لیا، وہ چیز روزے کو باطل نہیں کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ابھی ایک برادر نے سوال پوچھا ہے کہ نماز فجر کے وقت سے 10 منٹ پہلے، نماز فجر کے وقت سے 10 منٹ پہلے اور نماز مغرب کے وقت کے 5 سے 10 منٹ بعد روزہ بند کرنے کھولنے کا کیا حکم ہے، جبکہ وقت تو فجر سے مغرب ہے۔ اچھا، اگر آپ 5 منٹ پہلے بند کرنے کا، اچھا پہلے بند کرنے کی نسبت بات کر لیں، چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نے جو روزہ رکھنا ہے وہ فجر سے لے کر مغرب تک رکھنا ہے، شریعت نے آپ سے کیا کہا ہے کہ یہ جو مبتلات روزہ ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، حکنا کرنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے، یہ سارے جو چیزیں ہیں، آپ نے فجر سے لے کر مغرب تک ان سے اجتناب کرنا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ شریعت نے آپ کو کوئی اس حوالے سے کوئی اوبلیگیشن نہیں دی ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے سے یہ کرنا شروع کر دینا یا مغرب کی اذان کے بعد تک یہ کرتے رہنا، شریعت یہاں پر خاموش ہے۔ تو جہاں پر شریعت خاموش ہو اسے زبردستی بلوانا نہیں چاہیے، ورنہ وہ بالکل بنی اسرائیل کی گائے کی مثال بن جائے گی۔ بنی اسرائیل کی گائے کا مثال تو ذہن میں ہے نا سب کے، کہ وہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کے ذریعے سے کہا کہ بنی اسرائیل والوں سے اس معاملے میں کہو، فیصلہ کروانا تھا ان سے، کہو کہ وہ گائے کو قربان کر دیں۔ اب پروردگار نے کہا ہے گائے، یہ نہیں کہا کہ بڑی ہو، چھوٹی ہو، بچڑا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بھوری ہو، خوبصورت ہو، کالی ہو، سفید ہو، پروردگار نے کچھ نہیں کہا۔ تو جب پروردگار نے کچھ نہیں کہا تو ہمیں بھی زبردستی پروردگار عالم سے کچھ کہلوانا نہیں چاہیے شریعت میں۔ اب پروردگار عالم نے کہا ہے کہ تم نے فجر سے لے کر مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب چونکہ فجر سے کہا ہے، اب فجر کا وہ جو دقیق ترین ثانیہ، وہ دقیق ترین لہجہ، کہ جب فجر نمودار ہوتی ہے تو کیا آپ آسمان پر رہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے؟ نہیں، پتہ تو نہیں چلے گا نا۔ تو آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ اب احتیاط، آپ 10 منٹ کی احتیاط کیجئے، آپ 2 منٹ کی احتیاط کیجئے، آپ 5 منٹ کی احتیاط کیجئے، اتنی احتیاط کرنی ہے کہ جیسے ہی، توجہ کیجئے گا، نہ 5 منٹ کی احتیاط نہ 10 منٹ کی احتیاط، یہ ہم نے ایک وقت بنایا ہوا ہے احتیاط کا، ورنہ احتیاط کسے کہتے ہیں؟ احتیاط یعنی اتنی احتیاط کرنی ہے کہ جیسے ہی جس لحظے فجر صادق کا وقت داخل ہو، میں نے ان مفطرات اور ان مبتلات کو چھوڑ دیا ہو۔ اب یہ کام 1 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کام 10 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کام آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ بے حسب اپنے آپ کے، کہ آپ کو احتیاط کے لیے کتنا وقت چاہیے، کہ آپ سے جب پوچھا جائے کہ بھائی تم نے اس ڈیوریشن میں بھوکے تھے یا نہیں تھے، تو آپ کہیں ہاں میں بھوکا تھا، خواہ اس سے 1 ثانیہ پہلے سے بھوکا رہنا شروع کیا ہو یا اس سے پہلے 10 منٹ بھوکا رہنا شروع کیا ہو۔ تو احتیاط کرنا ضروری ہے، لیکن احتیاط 5 منٹ کی ہو، 10 منٹ کی ہو، اس کی کوئی پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا اس طرف سے، مغرب کی سائٹ سے، کہ بھائی مغرب کی اذان ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اتفاقاً مستحب یہ ہے کہ انسان پہلے نماز پڑھے اور پھر افطار کرے، یہ وہ مستحبات ہیں کہ جنہیں انجام نہیں دینا ہوتا ہے۔ بعض سارے مستحبات تو ہم نے انجام دے دیے، تو پھر آئمہ کا امتیازی جو مرتبہ ہے وہ کیسے بچے گا؟ تو یہ وہ مستحب ہے جسے ہم عام طور پہ انجام نہیں دیتے، لیکن مستحب کیا ہے کہ انسان اذان ہوئی، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد افطار کرے۔ اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، آپ نے یہ ممبروں سے سنا ہوگا نا، کہ پروردگار اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق معاف نہیں کرتا، سنا ہے نا؟ یہ بات تو کثرت سے سنی ہوگی ممبروں سے۔ اسی بات کی تجلی آپ کو اس مسئلے کے اندر بھی نظر آئے گی، کہ اصل مستحب تو یہ ہے کہ پہلے اذان ہوئی، تم نماز پڑھو، پھر افطار کرنے کے لیے جاؤ، لیکن اگر دسترخوان پر تمہارے گھر والے یا کوئی اور تمہارا انتظار کر رہا ہو، تو وہاں پر اول وقت نماز کا مستحب باقی نہیں بچتا۔ وہاں پر بہتر یہ ہے کہ انسان دسترخوان پر جائے، والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، بیگم بیٹھی ہوئی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، والد بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں، دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ افطار کرے، پھر نماز پڑھے۔ تو نہ شریعت نے پہلے کہا ہے کہ احتیاط کرو، لیکن احتیاط 5 منٹ کی ہو، 10 منٹ کی ہو، اس حوالے سے شریعت خاموش ہے۔ اور بعد میں کہا ہے کہ تمہیں مغرب تک ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب تمہیں 1 گھنٹے تک بچتے رہو، 2 گھنٹے تک بچتے رہو، تم پوری رات کھانا نہ کھاؤ، یہ تمہارے اوپر ہے، شریعت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ صحیح. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ نیت کے ساتھ ساتھ تسلسل نیت بھی ضروری ہے, یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا, تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے گناہ کرنے کا, انگلش میں انہوں نے سوال لکھا ہے کہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے, تو گناہ کرنے کا صرف سوچا ہے, صرف خیال کیا ہے, تو اس خیال گناہ کے خیال کرنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کیا کہا تھا, آپ نے ارادہ کر لیا ہے, خیال نہیں ارادہ کر لیا ہے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں. خیال میں اور ارادے میں فرق ہے. خیال انسان دسیوں چیزوں کا کرتا ہے لیکن ارادے تک وہ نہیں پہنچتی, اور ارادہ کن چیزوں کا کرتا ہے جن کے سارے فزیکل جسے کہیے کہ صورتحال مہیا ہو اور انسان اس کام کرنے کا کس کر لے, تو اسے کہا جاتا ہے ارادہ کرنا. خیال تو آپ دسیوں چیزیں کرتے ہیں, ابھی بہت سارے مرد حضرات جو ہے وہ اگلی دوسری تیسری چوتھی شادی کا خیال کرتے ہیں لیکن وہ ارادے تک تو نہیں پہنچ پاتی. تو خیال الگ چیز ہے, ارادہ الگ چیز ہے. ابھی ہماری بات ارادے پہ ہو رہی ہے. اگر ایک بندہ ارادہ کر لے کہ اس نے جو ہے وہ روزہ توڑنا ہے, یا ارادہ کر لے کہ اس نے جو ہے وہ اس مفطر کو جیسے میں نے مثال دی پانی کی, اسے پانی پینا ہے, یا وہ تردید میں آ جائے, ڈاؤٹ میں آ جائے کہ یار میں روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں, تو ان چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. صرف مبطل کے تصور سے, مبطل کے خیال سے روزہ باطل نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر کوئی شخص سحری کے لیے اٹھے اور سحری کرے تو یہ نیت شمار ہو جائے گی؟ میرے نزدیک تو ہو جائے گی, اس لیے کیونکہ ابھی میں سے پہلے سوال پڑھ دوں, اگر کوئی شخص سحری کے لیے اٹھے اور سحری کرے تو یہ نیت شمار ہو جائے گی؟ بھائی مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان کے جو 30 دن ہیں, 29 دن یا 30 دن, ان کے علاوہ کبھی آپ سحری کے وقت اٹھ کر کھانا کھایا ہے آپ نے؟ ہو سکتا ہے بعض لوگ کوئی ہیلتھ کی نئی تھیوری آئی ہوئی ہو کہ سحری کے وقت کھانا چاہیے تو فلاں امراض نہیں ہوں گے, فلاں بیماری نہیں ہوگی, کولیسٹرول کنٹرول ہو جائے گا, بلڈ پریشر, کیا ایسا ہے؟ کوئی کھاتا ہے سحری کے وقت کھانا؟ نہیں کھاتا. لا محالہ طور پہ سحری کے لیے کون اٹھتا ہے جس نے اگلے دن روزہ رکھنا ہوتا ہے؟ ابھی میں آپ سے پوچھوں بھائی سحری کے وقت میں آپ کے گھر پہ وہ کھٹکھٹا کر دک الباب کر کے میں آپ سے پوچھوں بھائی کیا کر رہے ہو, وہ آپ کہیں گے کھانا کھا رہے ہو. کیوں کھا رہے ہو؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہوں. تو یہ خود نیت ہے, یہ جو آپ کا اٹھنا ہے کوئی نیت کے سنگ نہیں ہے, نیت کے کوئی اضافی کوئی سر منہ نہیں ہے کہ آپ نے کہ نیت ہوگی تو آپ کا وزن 1 کلو بڑھ جائے گا, نیت کے بغیر آپ کا 1 پاؤنڈ کم ہو جائے گا. نیت کا مطلب نیت یعنی ارادہ. یہ جو انسان اٹھا ہے پاگل تھوڑی ہے کہ ایک جو اٹھا ہے مثال کے طور پہ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے, وہ کیوں اٹھا ہے؟ وہ اسی لیے اٹھا ہے نا کہ بھائی اس نے روزہ رکھنا ہے, ورنہ کون اٹھتا ہے اس وقت روزہ جسے کہتے ہیں سحری کرنے کے لیے؟ تو یہ کرنا, میں اسے پوچھوں بھائی یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کہے گا روزہ رکھ رہا ہوں, تو ظاہری بات ہے یہ رکھ رہا ہے تو پھر یہی اس کی نیت شمار ہو جائے گی. ہاں اس میں یہ سوال بن سکتا ہے اگر کسی کہیں کہ ٹرکی سوال, بعض لوگ ہوتے ہیں نا علماء کو پھنسانے کے لیے ایسی فکی جسے کہتے ہیں کہ وہ لے کر آتے ہیں, صورتیں لے کر آتے ہیں, پاسبلٹیز بناتے ہیں کہ علماء بھی بےچارے دنگ رہ جائیں کہ اس کا جواب آخر دیں تو کیا دیں, اور بعض لوگ یہاں پہ پھر دھوکہ بھی دیتے ہیں. اب ایک اسے آپ لطیفہ بھی سمجھ لیجیے اور لوگوں کی چالاکیاں بھی سمجھ لیجئے. وہ یہ کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ایک مجتہد کے پاس گئے اور آ کر مجتہد کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ چمڑے پر لکڑا مارنا کیسا ہے, چمڑے پر لکڑا مارنا کیسا ہے؟ مجتہد نے کیا جواب دیا ہوگا, کیا جواب دیا ہوگا؟ بھائی جائز ہے, یہی جواب دے گا, اور کیا جواب دے گا؟ ظاہری بات ہر چند کے بےہودہ کام ہے, ابس کام ہے, لو کام ہے, لیکن مجتہد نے کہا ہوگا فی نفسے ہی یہ کام جائز ہے کرتے رہو تم. وہ باہر آ کے اس نے بتایا کہ ڈھول بجانا جائز ہے. تو یہ بعض لوگ ایسی ایسی پاسبلٹیز بناتے ہیں اور اس سے اپنے مطلب کا کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آغا صاحب بلغم کے بارے میں کیا حکم ہے روزے میں؟ بلغم کے بارے میں بتا دیا. اسی طرح روزے کی حالت میں واجب مصحف نماز میں بلغم آئے تو کیا حکم ہے؟ اس طرح روزے بلغم کا حکم بتا دیا کہ بلغم اگر پیچھے سے ہی آپ لے رہے ہیں تو وہ مبتلے روزہ یا مبتلے نماز نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گزشتہ سالوں میں واجب روزے کی نیت فجر کی نماز کے بعد کی ہے, اب یہ جو بعد فجر کی نماز, یعنی کسی نے ایک رمضان آیا اس نے کہا کہ میں فجر کی نماز سے پہلے نیت نہیں کروں گا, فجر کی نماز کے بعد میں نیت کا بٹن دباؤں گا, تو اب اس نے یہ ایسا کیا ہے فجر کی نماز کے بعد اگر نیت کی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس روزے کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ جان بوجھ کر کیا ہے، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو وہ روزہ صحیح نہیں ہے، خواہ زوال سے پہلے ہو خواہ زوال کے بعد ہو، لیکن اگر غلطی سے کیا ہے یا بھول کر کیا ہے یا فتویٰ معلوم نہیں تھا یا مسئلہ معلوم نہیں تھا یا توجہ نہیں تھی یا بھول گیا تھا، الا ماشاء اللہ انسان کے ذہن میں انسان کی زندگی میں عذر پیش آ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں زوال سے پہلے وہ نیت کر لے، روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اچھا یہ ایک اچھا سوال ہے، یہ میں لکھ کر بھی آیا تھا، تیاری کر کے آیا تھا، نکل گیا۔ وہ یہ کہ انسان خواہ حلال سے، ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، حلال سے وہ روزہ توڑے یا حرام سے توڑے، تو فرق ہے؟ ہاں بالکل فرق ہے۔ پہلے والی وہ والی بات میری یاد مجھے دہرا رہا ہوں کہ آگئے خامنئی کے نزدیک جتنے بھی مبتلات روزہ ہیں وہ باعث کفارہ چائے پہلے پلا دیا کریں، وہ مبتلے جو چیز مبتلے روزہ ہے وہ باعث کفارہ ہے، لیکن آگاہ سستانی کے نزدیک صرف چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو مبتلے روزہ بھی ہیں اور باعث کفارہ بھی ہیں، بقیہ چیزیں باعث کفارہ نہیں ہیں۔ اور وہ کیا کیا تھیں آگاہ سستانی کے نزدیک؟ کھانا، پینا، جمع کرنا، چوتھی کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوں اس لیے اسے بیان نہیں کر رہا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر انسان حلال چیز سے روزہ توڑتا ہے، مثال کے طور پہ ایک جوان ہے پانی پی کر اس نے روزہ توڑ لیا، تو اسے اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی رکھنا ہوگا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ اس کے روزے کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر 60 روزے رکھے، یا یہ کرے، اب غلام تو آزاد، غلام اسیر نہیں ہوتے کہ غلام آزاد ہو تو اس کو آپشن کو تو ہٹا دیجئے، دو آپشن بچے، یا 60 دن روزہ رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، یہ تو ہو گیا پہلی بات۔ لیکن اگر ایک انسان حرام کے ذریعے سے روزہ توڑتا ہے، اگر ایک انسان حرام کے ذریعے سے مثال کے طور پر زنا کے ذریعے سے الیاذ باللہ من ذالک یا استمناء کے ذریعے سے اگر اپنا روزہ توڑتا ہے، تو اس میں فقہا کہتے ہیں کہ اسے کفارہ جم دینا ہوگا۔ کفارہ جم یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی گناہ بھی، یعنی غلام بھی آزاد کرے، ساتھ ساتھ 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے اور ساتھ ساتھ 60 روزے بھی رکھے گا۔ لیکن فقہا خواہ آگئے خامنائی ہوں، میں ان دو کی بات کر رہا ہوں، خواہ آگئے خامنائی ہوں خواہ آگئے سستانی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حرام کے ذریعے سے روزہ توڑتا ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ کفارہ جم دے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ احتیاط مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ وہ کفارہ جم دے، یعنی 60 روزے بھی رکھے اور 60 لوگوں کو کھانا بھی کھلائے، لیکن یہ واجب کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اچھا اب یہ سوال میں پڑھتا ہوں۔ حضرت سلام، یہ فرمائیں کہ آج کل رمضان میں زیارت کے پروگرام بنائے جاتے ہیں مقامات مقدسہ پہ، لوگ مشہد جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، مثلا شب قدر کے اعمال نجف میں یا شبہ قدر جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں یا عید کی رات جو ہے یا عید کا دن جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں، تو یہ بتائیں کہ رمضان کے واجب روزے چھوڑ کر زیارت پر جانا کیسا ہے اور اس سلسلے میں علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو دیکھیے رمضان کے، ویسے تو ظاہری بات ہے کہ رمضان پروردگار عالم نے ایک ایسا مہینہ قرار دیا ہے کہ اس مہینے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جائے، کہ توریت تو پروردگار عالم نے ایک مختصر زمانے کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا، انجیل ایک مختصر زمانے کے لیے کتاب بنا کر بھیجا، زبور اور دیگر جو صحف آسمانی تھے مختصر زمانوں کے لیے تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کا ایک ڈیٹ آف پروڈکشن بھی تھا اور ڈیٹ آف ایکسپائری بھی تھی، لیکن پروردگار عالم نے صرف واحد کتاب قرآن مجید ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں رکھی، بلکہ اس زمانے والوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور بعد میں آنے والے زمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو پروردگار نے اتنی عظیم کتاب جسے نازل کیا ہے، کس مہینے میں نازل کیا ہے؟ شوال میں نازل نہیں کیا، شعبان میں نازل نہیں کیا، رجب میں، سارے مقدس اور محترم مہینے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آئی تو پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا ہے۔ اب کتنی فضیلت دی ہے اس ماہ مبارک رمضان کو اور اس کے روزوں کو، تو ظاہری بات ہے کہ اس کی ایک اپنی فضیلت ہے اور اس کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر رہا۔ دوسری جانب اگر زیارتوں کی بات کی جائے خصوصاً زیارت کربلا محلہ کی بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جتنی بھی حدیثیں مطلب اس سے اور بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اگر کربلا کی زیارت کسی چیز میں تولی جاتی ہے تو وہ واجب حج یا واجب عمروں میں تولی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے اس کی کیا فضیلت ہوگی. لیکن چونکہ وہ ہم جو ہے وہ اب اسے جس نے بھی سوال کیا ہے بسط احترام کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اسے برا نہ مانے، لیکن چونکہ ہمارے ذہن جو ہے وہ عام طور پر انٹلیکچوئل ذہن نہیں ہوتے، عام طور پر اکیڈمک ذہن نہیں ہوتے، عام طور پر تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ہمارے ذہن تعلیمی ذہن نہیں ہوتے، تعلیمی ڈائے میں ڈھلے ہوئے نہیں ہوتے، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً دوسروں کو ٹکرانا شروع کرتے ہیں. اب زیارت پہ جاؤں یا روزے رکھوں، ٹکرانا شروع کر دیں گے فوراً. مثال کے طور پہ میں کسی کی فضیلت بیان کر دوں تو آپ کے ذہن میں فوراً کوئی اور آ جائے گا، آپ اس سے ٹکرانا شروع کر دیں گے. تو در حقیقت پروردگار عالم نے ٹکرانے کے لیے نہیں کہا، پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو ممکن ہے کسی کو میرا قرب روزوں کے ذریعے سے حاصل ہو تو وہ روزوں کے ذریعے سے قریب آ جائے، ممکن ہے کسی کو میرا قرب زیارت کے ذریعے سے حاصل ہو جائے تو وہ زیارت کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرے. اسی وجہ سے ہمارے مکتب کا نظریہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے اسماء حسنہ صرف 2 یا 5 یا 99 یا 1000 نہیں ہے، بلکہ للہ الاسماء الحسنی، یعنی جتنے بھی نیک نام ہیں وہ سب پروردگار عالم کے نیک نام ہیں. یعنی تم جس نام کے ذریعے سے بھی پروردگار عالم تک پہنچ سکتے ہو اس نام کے ذریعے سے پہنچنا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر یہ بات منتقل ہو جائے. تو کبھی بھی ایک عبادت کو دوسری عبادت سے، ایک شخصیت کو دوسری شخصیت سے، ایک مقدس مکان کو دوسرے مقدس مکانات سے جو ٹکرانے کی جو ہماری ان اکیڈمک اپروچ ہے اسے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. لہٰذا جسے زیارت پر جانا ہے وہ زیارت پر جائے، جسے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جسے زیارت پر جو جائے گا خواہ عمرہ یا حج ہی پر کیوں نہ عمرے ہی پر کیوں نہ جائے، اسے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی قضا کرنا ہوگی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر.